الرحمن
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 الرحمن اسلامک سیڈیز اینڈ کیسٹ ہاؤس رابطہ جامعہ مسجد محمدیہ غازی ڈیفنس آفیسر کلونی سیالکوٹ کینٹ موبائل نمبر 0300 710 9990
الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے لیے اپنے پاس جنت جیسا بہترین گھر بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے جب بھی تم دعا کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ گھر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کے اندر جو سایہ ہے، اہل جنت کے لیے جو اللہ نے بنایا ہے، ایک ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اگر گھوڑا بچپن سے اس درخت کے سائے میں چلنے لگ جائے اور بوڑھا ہو جائے تو وہ سایہ ختم نہیں ہوتا. اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر بھی یہ بات کہی ہے کہ اس جنت کے لیے کوشش کیا کرو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑا کرو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اس جنت کے لیے محنت کرو جس کا عرض زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے اندر ایک کوڑے کی جگہ، ایک بالش جگہ، خیر من الدنیا وما فیہا، جو دنیا ہے اور دنیا کی نعمتیں ہیں سب سے اعلیٰ. ساری دنیا کی آرائشوں کو جمع کر لیں اور اللہ کے اس پاک گھر کی ایک بالش جگہ کسی آدمی کو مل جائے تو دنیا کی نعمتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس جنت کو حاصل کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر فرمایا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج رہا ہوں، جو آدمی اس نبی کی اطاعت کرے گا، جو شریعت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، ان کا کہنا مانے گا، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، اور جن سے یہ منع کریں گے وہ منع ہو جائے گا، پھر میرے پاس آئے گا تو میرے پاس سوائے اس جنت کے اور کوئی بدلہ نہیں. اہل ایمان، کلمہ پڑھنے والوں، یہ زندگی بڑی عارضی زندگی ہے، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت ختم ہو جائے، اور دنیا کے اندر آج دین کو سمجھنا مولویوں نے یہ سب سے مشکل کر دیا. چندے کے پجاری، مدارس اور مسجدوں کو چلانے والے، اسی کوئی آخری گھر سمجھنے والے، اور اپنے اپنے امام اور مقتدی، مجتہد، بزرگ، درویش، ان کے اقوال کی ترویج کرنے والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی شریعت کو، آپ کی دین کو عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بڑا مشکل بنا دیا ہے. لیکن عقل مند انسان وہ ہے تو جو تمام دینوں کے اندر سے اصل دین تلاش کرے کہ اصل شریعت کون سی ہے. اتنے سارے ادیان ہیں، اتنے سارے فرقے ہیں، ان فرقوں کے اندر سے اصل جماعت جو ہے، جو محمدی جماعت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث جماعت ہے، وہ جماعت کون سی جماعت ہے؟ مسند احمد کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر اور سنن ترمذی کے اندر یہ روایت بڑی مشہور ہے. ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ من یعش منکم، کہ میرے بعد تم زندہ رہو گے، تمہاری نسل آگے چلے گی، قیامت تک یہ لوگ چلتے رہیں گے، فسیرا اختلافا کثیرا، پھر بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، جس مسجد میں جائیں گے اسی مسجد کی الگ نماز، جس مدرسے میں جائیں گے اس مدرسے کا الگ دین، دینی لحاظ سے یہ امت محمدیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، فرقے فرقے ہو جائے گی، جہاں چند افراد ہوں گے ان کا الگ ہی ٹولہ نظر آئے گا. فسیرا اختلافا کثیرا، بہت سارے اختلاف تم دیکھو گے. اب ان اختلافات کی موجودگی میں تم کیا کرو گے؟ فعلیکم بسنتی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تمسک کرنا. بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے یہ خلیفہ ہیں، یہ راشد خلیفہ، یہ چار خلیفے، یہ صحابہ کی جماعت، ان کی سنت کے ساتھ ہی مر جانا. جب تمہیں خلافت کا نظام چاہیے تو یہ خلافت کا نظام چار خلیفہ تمہیں دے کر جائیں گے، جب تمہیں سیاست کا موقع ملے تو سیاست کا نظام یہ خلیفہ دے کر جائیں گے. یہ اہل ایمان کے لیے بڑے ماڈل ہوں گے. تمسکو بہا، ان کے ساتھ تم تمسک کرنا، چمٹ جانا. وعزو علیہا بالنواجز، اور دانتوں سے اس راستے کو، اس جماعت کو، ان سنتوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا. اگر تم یہ کام کر لو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکو گے. اور مرسل روایت آتی ہے موطا امام مالک کے اندر، ترکت فیکم امرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تذلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر اللہ کی کتاب کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رکھو گے. پھر دین کیا نکلا؟ کہ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور قرآن پاک تو جگہ جگہ سے بھرا پڑا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے کوئی رسول نہیں بھیجا، اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس نبی اور رسول کی اطاعت کی جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا، کوئی پیغمبر نہیں آیا مگر کہ اللہ کے حکم سے اس نبی کا کہنا مانا جائے. یہی اسلام ہے اور یہی شریعت ہے. اسی شریعت کو سمجھنے کی آج انتہائی ضرورت ہے. اور اختلاف آپ دیکھیں گے کہ ہر مسجد کے اندر اختلاف ہے. ہماری مسجد میں آئیں گے تو اور گفتگو سنیں گے, گولڈا چلا جائیں گے تو کوئی اور گفتگو ہوگی, مائی ریشما میں چلے جائیں گے تو کوئی اور گفتگو ہوگی, کسی دیوبندیوں کی مسجد میں جاؤ گے تو وہاں کچھ اور لوگ کہیں گے. ہر مسجد والے اختلاف کریں گے. آخری اختلافات کا حل کیا؟ میں نے پچھلے جمعے بھی بتلایا تھا کہ اختلافات کا حل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اور کوئی حل نہیں. اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں, جب تک تقلیدی مذاہب کا وجود رہے گا اختلاف ختم ہو سکتا ہی نہیں. یہ بڑے بڑے چار مذہب, احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ماننے والے حنبلی, امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے مالکی, امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرنے والے شافعی, اور بر صغیر میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی اطاعت کرنے والے, تقلید کرنے والے حنفی, یہ چار بڑے بڑے مذہب, جب تک یہ وجود ان کا باقی رہے گا اختلاف کا خاتمہ ہو سکتا ہی نہیں. کیونکہ ہر آدمی اپنے مذہب کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. حنفی ہے تو وہ حنفیت پر ڈٹا ہوا ہے, قادمی ہے تو وہ قادمی پر ڈٹا ہوا ہے, جعفری ہے تو وہ فقہ جعفر پر ڈٹا ہوا ہے, بریلوی ہے تو وہ اپنے احمد رضا خان بریلوی کے ملفوظات کو انہی کو پڑھتا پڑھاتا اور اطاعت کرتا رہتا ہے. اور جب یہ سارے مذاہب سارے امام اور ان کی ساروں کی سوچ و بچار ختم ہو جائے گی تو نام کس کا باقی رہے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. گویا وجود ختم ہوگا تو اختلاف ختم ہو جائے گا, اور وجود باقی رہے گا تو اختلاف ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے اپنی مسجد میں جانا ہے اور ساری عمر اس نے اپنی مسجد میں فقہ حنفی کی باتیں سننی. اب وہ کیسے اس کو چھوڑنے لگا؟ مولوی نے کھینچ کھاچ کر فقہ حنفی کو عین قرآن و سنت کا نچوڑ بتانا ہے. شیعہ ہے تو وہ شیعت کو قرآن و سنت کا نچوڑ بتائے گا, بریلوی ہے تو عامر دا خان بریلی کے ملفوظات کو کہے گا کہ یہی اسلام ہے. اور اگر سارے ائمہ, سارے خطیب, سارے مقرر, سارے اماموں اپنے مرشدوں کی بات کو چھوڑ کر صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مبارکہ بتائیں لوگوں کو تو سب کا اختلاف ختم ہو جائے گا. اختلافات پڑ جانا کوئی عیب نہیں ہے, اختلاف پڑ جایا کرتے ہیں, لیکن اختلافات کا باقی رہ جانا یہ امتوں کو انتشار میں ڈال دیا کرتے ہیں. اختلاف کا باقی رہ جائے یہ گھروں کو برباد کر دیا کرتے ہیں. اختلافات باقی رہ جائے تو تجارت کرنے والے تاجروں کا جو گٹھ جوڑ ہوتا ہے, اجتماع ہوتا ہے, چار پارٹنر ہوتے ہیں, وہ سارے الگ الگ ہو جاتے ہیں, کیونکہ اختلاف ختم نہیں ہوا باقی رہ گیا. اور جب دین میں اختلاف ہو, دین کے اندر جھگڑا ہو تو کس کی بات مانے؟ تو اللہ نے قرآن پاک کے اندر وہ بات بتلائی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول والی الامر منکم. اہل ایمان اللہ کی اور اس کے رسول کی, اور اول الامر جو تمہارا بادشاہ وقت ہے اس کی کہنا مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کسی بات پر جھگڑا ہو جاتا ہے, اختلاف پڑ جاتا ہے, پھر سوائے اللہ کے اور اس کے رسول کے کوئی جج بن سکتا ہی نہیں. کچھ چھوٹے سے چھوٹا معاملہ ہو, آپ دیکھیں میں نے کچھ مثالیں پچھلے جمعے دی تھی کہ صحابہ کے اندر اختلاف پڑا, اور اختلاف کا پھر خاتمہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے ساتھ. جیسے کچھ مثالیں انشاءاللہ آج میں دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, آپ کی وفات کے بعد انصاریوں نے ایک اجتماع کیا، ایک جلسہ کیا، بڑے بڑے سردار جو انصاری تھے وہ جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر وہ کہنے لگے کہ دیکھو ایک وقت یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیا گیا تھا، لوگ پیغمبر علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، ہمارے پاس جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تن تنہا تھے، ہم نے ان کو سہارا دیا، ہم نے اسلام کو قبول کیا، ہم نے مہاجرین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا، مدینے سے لوگ جب لوٹے پٹے آئے مکے سے مدینے میں ہم نے ان کے ساتھ بھائی چارہ قائم کیا، ہمارا اسلام کو کھڑے کرنے کے اندر بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اب اسلام تو چلے گا، اب خلیفہ کون ہوگا؟ انصاریوں نے کہا کہ خلیفہ ہم میں سے بنے گا، حضرت صاحب جیسے بڑے بڑے سردار اور دوسرے انصاری سردار سارے تیار ہو گئے، اختلاف پڑ گیا اور قریشی کہنے لگے کہ خلیفہ تو ہم میں سے ہوگا، دو گروپ پڑے اسلام کے بڑے جرنیل گروپ، ایک انصاری اور ایک مہاجرین، مہاجرین کا رتبہ بہت بڑا، اہل قریش کی عظمت اللہ نے قرآن کے اندر بھی بیان کی ہے، سورت قریش کے اندر، یہ کہنے لگے کہ امیر ہم میں سے ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش مبارک موجود ہے، کسی نے آ کر حضرت عمر کو کہا کہ دیکھو وہاں پر انصاری اپنا خلیفہ بنانے کے لیے تیار، آپ نکلے اور ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، وہاں جا کر پوچھا کیا معاملہ ہے، وہ کہنے لگے کہ انصاریوں نے جتنی اسلام کی خدمت کی ہے مہاجرین نے نہیں کی، اگر کی ہے تو پھر ہم برابر کے ہیں، ہم پلہ جماعت ہیں، امیر ہم اپنا بنائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قریشی کبھی انصاری لیڈر برداشت ہی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ بڑی عظمت اور شان والا قافلہ ہے، اللہ نے اس قبیلے کو بڑی عظمت دی ہے، آپس میں اختلاف ہو گیا، آخر فیصلہ کیا ہوا، منا امیر و منکم امیر، اے قریشیو ایک امیر تم میں سے ہوگا اور ایک امیر ہم میں سے ہوگا، دو امیر بنیں گے، دو خلیفہ بنیں گے، اسلامی سلطنت کو چلانے کے لیے دو خلیفہ چلیں گے، ایک تمہارا ایک ہمارا، دونوں بیٹھیں گے مل کر، یہ بینچ بن جائے گا ججوں کا، یہ پرائم منسٹر جو فیصلہ کریں گے تمہیں بھی منظور ہوگا ہمیں بھی منظور ہوگا۔ اب اسلامی خلافت کے اندر دو بادشاہ کیسے چل سکتے ہیں، ایک میان میں دو تلواریں کیسے آ سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً حدیث سنائی کہ اے انصاریو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی خلیفہ ہوگا الائمۃ من القریش وہ قریشی بنے گا انصاری نہیں بنے گا، انصاری امیر تیار کر چکے ہیں، جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث سنی الائمۃ من القریش کہ خلیفہ سر پر سوائے قریشی کے کوئی ہو سکتا ہی نہیں، سارے انصاری ٹھنڈے ہو گئے اور ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر کے اختلاف کا خاتمہ کر دیا رضی اللہ تعالی۔ دیکھیں کتنا بڑا اختلاف تھا کہ دو سلطنتیں بننی تھی، دو ریاستیں، دو امیر، دو خلیفہ، دو بادشاہ، اور دونوں ہی تیار ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا امیر، وہ کہتے ہیں ہمارا امیر، آخر فیصلہ ہو گیا کہ دونوں میں سے ایک ایک چن لو، دونوں مل کر حکومت چلائیں گے۔ اس موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جب حدیث سنا دی گئی، انصاری جھاڑ کی طرح بیٹھ گئے اور قریشی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اختلاف کا خاتمہ کر دیا، نتیجہ کیا نکلا کہ اختلاف پڑ جایا کرتا ہے لیکن اختلاف باقی رہ جانا یہ سب سے بڑا اہم، اور اس اختلاف کا خاتمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کر دیا۔ گویا پھر ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی کائنات کے اندر کوئی ہستی ہے جو اختلاف کا خاتمہ کر سکتی ہے وہ سوائے محمد کے کوئی اور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی دعوت جماعت اہل حدیث کی دعوت, یہی صدا مسلک اہل حدیث کی صدا ہے کہ لوگوں اختلاف تمہارے اور ہمارے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان اختلاف کا خاتمہ بھی کوئی کر سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کہے کہ ہمارا امام کر سکتا ہے تو میں کہوں گا ہمارا امام تمہارا امام سے بھی بڑا. وہ کہے گا کہ میرا امام خاتمہ کر سکتا ہے, تیسرا کہے گا کہ نہیں ہمارا امام تمہارے دونوں کے امام سے بڑا. آؤ اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے آؤ اختلاف کا خاتمہ کرے, آؤ اس دین اور شریعت کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے, جو رسول لے کر آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ قرآن ہے اور اس کی تشریح نبی کی حدیث ہے. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا, تو اہل منافق کو دیکھے گا منافقین کی جماعت کا کہ اس بات سے وہ کیسے سائٹ پر ہوتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ جاؤ فلاں صحابی کو بلا کر لے کر آؤ. کافی چلا گیا, صحابی کو جا کر کہا کہ امیر المومنین بلا رہے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. وہ آئے اور آ کر گھر کے باہر کھڑے ہو کر السلام علیکم یا امیر المومنین تین مرتبہ کہا, اندر سے جواب نہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب نہ دیا. یہ صحابی واپس چلے گئے. کافی دیر انتظار کے بعد حضرت عمر نے پھر کہا کہ جاؤ میں نے اس صحابی کو بلایا تھا, وہ کیوں نہیں آیا, اسے اپنے ساتھ لے کر آؤ. کافی چلا گیا اور جا کر اس صحابی کو ساتھ لے کر آیا اور حضرت عمر نے کیا کہا, جب میں نے تجھے بلایا تھا کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے کہا یا امیر المومنین میں آیا تھا آپ کے گھر پر اور میں نے تین مرتبہ سلام کیا تھا, اندر سے جواب نہیں ملا, میں واپس چلا گیا. اب بادشاہ وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے جب بلایا تھا کیوں نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں میں آیا تھا اور آپ نے جواب نہیں دیا. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے کہ کسی کے در پر جاؤ, کسی کے گھر پر جاؤ, جا کر انہیں سلام کہو, تین مرتبہ سلام کہو, اگر سلام کا وہ جواب دیں تو ان کے ساتھ داخل ہو جاؤ اس کے گھر میں, پھر اپنے واپس پلٹ جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اس حدیث کی سند لے کر آؤ, کوئی صحابی یہ کہے کہ واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی, ورنہ یہ کوڑا اور تیری کمر ہوگی. اختلاف پڑا کہ نہ پڑا کہ مجھے تو سے کام تھا اور تو نہ آیا؟ وہ کہتے ہیں جی میں آیا اور میں حدیث کے مطابق واپس چلا گیا. بادشاہ وقت اور عوام کے اندر اختلاف. وہ گئے اور جا کر جس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں جا کر کہا کہ حضرت عمر تو کوڑا لیے کھڑا ہے اور کہتے ہیں تیری پیٹھ کے اوپر یہ کوڑے پڑیں گے اگر تو یہ حدیث مجھے بیان نہیں کرتا. تو تم میں سے کسی نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ وہاں جو محفل کے اندر صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا ہم سب سے چھوٹے صحابی کو تیرے ساتھ بھیجیں گے اور یہ گواہی دے گا جا کر کہ یہ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. وہ صحابی ساتھ ہو لی اور جا کر امیر المومنین کو کہا کہ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے کہ اگر کوئی جواب نہ دے واپس پلٹ جاؤ, تم کیسے اس کے پیٹھ پر کوڑے مارو گے؟ اختلاف کا ختم ہو گیا. حضرت عمر نے وہ کوڑا رکھ دیا اور اس صحابی کو واپس بھیج دیا. اختلاف کا حل سوائے نبی کی حدیث کے کوئی اور ہو سکتا ہی نہیں. امیر بنا دیا گیا, امیر صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کر میدان میں نکل گئے اور اپنی
سپاہیوں کا امتحان لینے کے لیے انہوں نے آگ لگا دی. آگ جل رہی ہے. کہا کہ جاؤ اس آگ کے اندر چھلانگ لگا دو, آگ کے اندر چھلانگ مارو. کچھ صحابی کہنے لگے اے سالار, اس آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے محمد کے ہاتھ پر بیعت کی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آگ میں چھلانگ کیسے لگائیں؟ ہم نہیں لگاتے. کچھ تیار ہو گئے. آخری معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا. آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت, اگر تم اپنے امیر کے کہنے پر اس آگ میں چھلانگ نہ لگا دیتے ساری زندگی تم آگ میں جلتے رہتے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو پھر عوام کی فرما برداری کبھی نہیں کرتی. امیر حکم دے رہا ہے, سپاہی بغاوت کر رہے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے. فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا کہ آگ کے اندر کبھی چھلانگ نہیں لگانی, آگ سے بچنے کے لیے ہم نے اسلام قبول کیا. حضرت عثمان کو دیکھ لیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خارجی آپ سے دو باتیں کرتے ہیں, یا جان دے دو آپ کو قتل کر دیا جائے گا, یا اس خلافت کو اتار دو. آپ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگ تجھ سے خلافت کا کرتا چھینیں گے, اے عثمان اس خلافت کو نہ چھوڑنا. جان دے دی نبی کی سنت پر لیکن اس خلافت کے کرتے کو نہیں اتارا. اختلاف پڑا اور اختلاف کو حل صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث نے حل کیا. تقلید کی دو بڑی بیماریاں ہیں, ایک کیا کہ اختلاف پڑے گا, دوسرا اختلاف صرف باقی رہے گا. ابو داؤد اٹھا کر دیکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے عالم ہوں گے, تین قسم کے قاضی اور مفتی ہوں گے, دو مفتی جہنم میں جائیں گے, ان میں سے ایک وہ ہے عرف الحق, جو حق کو پہچانتا ہے لیکن اس حق کو جانتے ہوئے اپنے تقلیدی مذہب کے مطابق یا اپنے خواہشات کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے, تو وہ فی النار, وہ دوزخ کے اندر جائے گا. اچھی طرح سنیے اس حدیث, عرف الحق, حق کو اس نے پہچانا کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے, لیکن حق کو جاننے کے بعد پھر اپنے امام کے قول کے ساتھ چمٹ جاتا ہے, نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے, فہو فی النار, وہ دوزخ کا ایندھن بنے. میں نے پچھلے جمعے کہا تھا کہ میں آپ کو بتلاؤں گا کہ علماء حق کو جانتے ہیں کہ حق یہ ہے, نبی کی حدیث یہ ہے, لیکن اپنے تقلیدی مذہب کے پیچھے نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے. دو اماموں کے اندر جھگڑا چلتا ہے, ایک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ, ایک امام شافعی رحمت اللہ علیہ, دو اماموں میں اختلاف. اختلاف کیا ہے؟ خیار مجلس کا, خرید و فروخت کا اختلاف پڑ گیا. ایک امام دونوں کے فتوے, دونوں کی دلائل جمع کرتا ہے تقریر ترمذی کے اندر, اور جمع کرنے کے بعد پھر اپنا فیصلہ لکھتا ہے. کیا فیصلہ لکھتا ہے؟ الحق والانصاف, کہ حق اور انصاف یہ ہے, ان ترجیح للشافعی فی هذه المسئلہ, کہ اس خرید و فروش کے مسئلے کے اندر ترجیح امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو ہے. اور کیوں ترجیح ہے؟ ان کے پاس اللہ کی کتاب اور سنت رسول کے دلائل موجود ہے, اس لیے امام شافعی کے دلائل قوی ہیں، انہیں ترجیح حاصل ہے. عرف الحق، حق کو اس نے پہچان لیا ہے اور بیان کر دیا ہے. لیکن ترجیح امام شافعی کو ہے. یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہم پر اپنے امام کی تقلید واجب ہے. نحن مقلدون، ہم کیونکہ مقلد ہیں اس لیے ہم اپنے امام کے قول کی اتباع کریں گے، حق کو ہم نہیں مانیں گے. فہو فی النار، ایسا فیصلہ دینے والا وہ دوزخ کا ایندھن، کہ اس نے حق کو پہچان لیا ہے. عرف الحق، یہ مفتی حق کو جانتے ہوئے غلط فتویٰ دیتا ہے، فہو فی النار. ابو داؤد کی حدیث کے مطابق یہ دوزخ کی آگ. کنز الدقائق اٹھا کر دیکھیے، ایک حنفی نے اس کی شرح لکھی ہے اور شرح کے اندر ایک مسئلہ اٹھایا ہے. اس مسئلے کے اندر دو اماموں کا اختلاف بیان کرتا، امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان دو اماموں کا اختلاف بیان کرتا. بیان کرنے کے بعد پھر اپنا فیصلہ لکھتا. کیا فیصلہ ہے؟ کہ اہل ایمان کا دل، یہ لفظ موجود ہے، جا کر اٹھا کر دیکھ لیجیے اپنی کتاب، اہل ایمان کا دل مخالف کے دلائل پر ٹکتا ہے کہ امام شافعی کے پاس دلائل قوی ہیں. ذمی کا مسئلہ پڑ گیا، مسئلہ بھی بیان کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ تھا کہ ایک ذمی جس کی ذمہ داری اہل اسلام کے ذمہ ہے، حکومت اسلامیہ موجود ہے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دیتا ہے. اب کیا اس کی ذمہ داری اہل اسلام پر ہوگی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی ذمہ داری جان کی حفاظت، مال کی حفاظت اہل اسلام کے ذمہ ہے، حکومت کے ذمہ ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی کوئی ذمہ، ہمارے اس ذمہ کی کوئی ذمہ داری اہل ایمان کے ذمہ نہیں ہوگی، اور اس پر دلائل دیتے. اب وہ شرح لکھنے والا، کنز الدقائق کی شرح لکھنے والا، دونوں کے دلائل پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، پھر دونوں کو دلائل کا انالیسس کرتا ہے، تجزیہ کر کے فیصلہ لکھتا ہے کہ اہل ایمان کا دل مخالف کے دلائل پر ٹکتا ہے، لیکن چونکہ ہم مقلد ہیں، ہمارا ایمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور اس کے مذہب کی تقلید کرنا ہم پر واجب ہے، اس لیے ہم مخالف کے دلائل کو نہیں مانتے. عرف الحق، حق کو جانتے ہوئے، حق کو پہچانتے ہوئے کہ حق امام کے پاس ہے، حدیث فلاں کے پاس ہے، قرآن فلاں کے پاس ہے، لیکن اس حق کو جانتے ہوئے اس کا انکار کر دینا، فہو فی النار، وہ دوست کی آتی ہے، وہ اہل ایمان میں سے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث، آپ نے فرمایا جس آدمی کے دل میں رائی کے برابر تکبر ہوگا، کبر ہوگا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اور تکبر کی پھر تعریف کی، الکبر بدر الحق وغامت الناس، کبر یہ ہے، غرور یہ ہے، تکبر یہ ہے کہ حق کا وہ انکار کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر جانتا ہے، یہ تکبر ہے. اور ایسا متکبر فرد کبھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا. الکبر ہو، یہ کبر بدر الحق کے حق کا انکاری ہے، حق کو جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے اس کا منکر ہے. اس حدیث کو سامنے رکھیے اور پھر اپنے تقلیدی مذاہب کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیجئے کہ ہم جنت کے مسافر ہیں یا دوزخ کے مسافر. حق کیا ہے؟ حق اللہ کی کتاب. حق کیا ہے؟ حق اللہ کی کتاب ہے. اور جو اس کتاب کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں. میں نے قرآن کی آیتیں جو شروع میں پڑھی تھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ اپنے کی بریائی کی قسم کھاتا ہے کہ مجھے رب ہونے کی قسم ہے وہ شخص مسلمان نہیں ہے اہل ایمان میں سے نہیں ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا. ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ یہودی اور مسلمان میں اختلاف ہو گیا. یہودی اور مسلمان دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. وہاں جا کر کہا کہ ہمارا یہ جھگڑا دلائل پیش کر دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا کہ یہ سچا ہے اور یہ مسلمان جھوٹا. واپس چل پڑے. مسلمان کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کرواتے ہیں. اور دل کے اندر کیا خیال ہے کہ عمر یہودیوں کو بڑا سخت اور بڑی کڑی نگاہ سے دیکھتا ہے. جب وہ یہودی کی شکل کو دیکھے گا تو فیصلہ میرے حق میں کر دے گا. جا رہے ہیں حضرت عمر کے پاس چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جا کر مسلمان نے دلائل دیے کہ یہ تلوار یا جو جھگڑا تھا یہ میری ہے. دلائل دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمان سے یہودی سے پوچھا کہ تو بھی دلائل دے، کیونکہ جج وہی جج ہوتا ہے جو دونوں کے دلائل سنے، دونوں طرف دیکھے کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں. اس یہودی نے کہا اے عمر، میں تو ایک بات کرتا ہوں کہ یہ مقدمہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں لے کر گئے تھے اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا تھا، یہ مسلمان پھر تیرے پاس لے کر آیا، کوئی دلائل نہیں دی. حضرت عمر نے پوچھا کہ اے مسلمان تو بتلا، کیا یہ یہودی سچ کہتا ہے کہ فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کے حق میں کر دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں یہ سچ کہتا ہے. آپ نے فرمایا پھر میرے پاس کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہا آپ سے فیصلہ کروانے کے لیے. حضرت عمر نے کہا پھر ٹھہرو، میرا فیصلہ بھی سنو. اندر چلے گئے، دونوں باہر موجود ہیں. اندر سے تلوار لے کر آئے اور تلوار لا کر اس کلمہ پڑھنے والے کی گردن کو اس کے جسم سے علیحدہ کر اور کہا کہ جو محمد کے فیصلے کو سننے کے بعد عمر کی عدالت میں فیصلہ لے کر آئے گا، عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اس انسان کو اس زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. حنفی بن کر خوش ہونے والوں، شافعی اور مالکی مذہب کی ترویج کرنے والوں، امام احمد خان بریلوی اور فلاں اماموں کو اٹھانے والوں، بتاؤ عمر کا فیصلہ کتنا بڑا تھا کہ جو انسان نبی کی حدیث کو سننے کے بعد عمر کی عدالت کے اندر فیصلہ لے کر آئے گا، وہ آدمی زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں رکھتا، عمر کی تلوار اس کے گردن کو علیحدہ کر کے رکھ ٹکڑے کر دیے. برا سا اٹھے، برا سا نے قصاص مانا، اللہ کے پیغمبر کی عدالت میں بات چلی گئی. صحابہ پریشان ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والے کو اس نے اڑا دیا اور بدلے کے اندر عمر جیسے کبیر صحابی کو، جلیل القدر صحابی کو قتل کر دیا جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ بھی دیکھ رہا تھا کہ میرے نبی کی اطاعت نہیں کرتے. اللہ نے یہ قرآن کی آیتیں اتار دی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے جو تیرے فیصلے کے بعد کسی اور سے فیصلہ کرواتا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ منافق. عمر نے ٹھیک کیا، اس کے ٹکڑے کر دیے. ہم نبی کی حدیث کو کیسے چھوڑ کر زندہ رہیں گے؟ اور دیکھیے صحابہ کی جماعت کو دیکھیے، صحابہ کے طرز عمل کو دیکھیے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے پیغمبر کے بھتیجے, آپ کے چچا کے بیٹے اور مفسر قرآن, فتویٰ دے رہا ہے کیا کہ متا جائز ہے پیسے دے کر کسی عورت کو ایک رات اپنے پاس گزارنا چاہے گزار سکتا, فیصلہ کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا لگا, کہا عبداللہ بن عباس نے یہ فتویٰ دیا ہے, جاؤ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عنہا یوم خیبر, اللہ کے پیغمبر نے خیبر کے دن اس مدعے کو حرام قرار دے دیا ہے, منع کر دیا, اور خود چل کر گئے عبداللہ بن عباس کو جا کر پکڑا اور کہا کہ نبی کی حدیث یہ ہے, تم کیسے فتویٰ دیتے ہو, تم کیسے یہ بات کرتے ہو. حضرت عائشہ کو دیکھتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کسی نے جا کر کہا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے فتویٰ دے رہے ہیں, کیا فتویٰ ہے, کہ غسل جنابت کے اندر عورت اپنے سر کے سارے بالوں کو کھول کر پھر غسل کرے گی, فتویٰ دے رہے ہیں. آج تو چھوٹا موٹا مول بھی اپنا فتویٰ لینے کو واپس تیار نہیں ہے. میں اتنا بڑا عالم ہوں, اگر میں نے یہ مسئلہ بیان ہی کر دیا ہے پھر کھینچے گا, پھر حدیثیں تلاش کرے گا, پھر اخبار ائمہ تلاش کرے گا اور اپنے فتوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کروڑ مروڑ کو دین کو پیش کرے گا. وہ صحابی اللہ کے پیغمبر کا ساتھی اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین, ام المومنین کیا کہتی ہیں, اے عبداللہ تیرا اگر بس چلے تو عورتوں کو گنجا ہی کر دے گا, ان کے سارے بالوں کو ختم کر دے گا, میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے اور میں اپنے سر کے اندر چوٹیاں باندھ کر مہندیاں لگا کر تین پانی چنو کے اپنے سر پر ڈال کر ہم غسل کر لیتے تھے, تو کیسے نبی کی حدیث کے خلاف فتویٰ دیتا. ایک صحابی کو تھوڑی سی غلطی لگتی ہے دوسرے صحابی بے چین ہو جاتا ہے, منع کرتا ہے, ماں منع کرتی ہے اپنے بیٹے کو عبداللہ یہ کام نہ کر, نبی کی حدیث کی ہے. اور آج لاکھ مرتبہ حدیثیں سنا لو, لاکھ مرتبہ قرآن سنا لو کہ پیغمبر کی اطاعت جو نہیں کرتا خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں, اللہ کہتا مسلمان نہیں, نبی کہتا مسلمان نہیں, لیکن ہم پکے حنفی کے حنفی رہے, ہم جہاں لگے ہوئے ٹھیک لگے رہے, پھر کہتے ہیں اتحاد نہیں ہوتا, اختلاف کا خاتمہ نہیں ہوتا. اختلاف کا خاتمہ کیسے ہو, میں حنفی رہوں تو بریلوی رہے, وہ دیوبندی رہے وہ چافی رہے, اور کہتے ہیں کہ اختلاف ختم ہو جائے, کہتے ہیں کہ امت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے, یہ کیسے ممکن ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ نبی کو ماننے والے کلمہ پڑھنے والے ایک ہو جائیں, متحد ہو جائیں, مجتمع ہو جائیں, تو آئیے ہمارے پاس فارمولہ ہے, یہ اللہ کی کتاب, یہ 30 پارے ہیں اور اس کی تشریح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے, ان دو چیزوں کو مان لو خدا کی قسم نہ کبھی افتراق پڑے گا, نہ انتشار پڑے گا, نہ کبھی گمراہ ہو سکو. ائمہ کے اقوال کی بجائے اپنے دل کے اندر نبی کی سنت کی محبت پیدا کر, تیرا دل کو کبھی تڑپی لگے, بے چینی ہو, پریشان ہو, تو اس مسئلے پر کہ میری نماز حنفی ہے یا محمدی, دیکھیے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کو دیکھتے ہیں وہ پتھر اٹھا کر حذف کر رہا ہے, پتھروں کو پھینک رہا ہے, آپ آئے اور اسے منع کیا کہ ان پتھر پھینکنے سے کیا فائدہ ہوگا, کسی کی آنکھ میں لگے گا, کسی کی ہڈی ٹوٹے گی, کسی کے پیر پر چوٹ آئے گی, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. کیا کہا, میں نہیں کہتا, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے منع فرما دیا کہ کوئی پتھر اٹھا کر ایسے مت پھینکے, چلے گئے. کچھ عرصے کے بعد آئے, یہ بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے, یہ واقعہ موجود ہے. پھر آئے اور آ کر دیکھا عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ آدمی پھر پتھر اٹھا کر پھینک رہا. کہا میں نے تجھے نبی کی حدیث سنائی تھی اور تو نے پھر وہ کام کیا ہے. اس آدمی کو تنبیہ کی اور پھر ساری زندگی اس آدمی سے اس لیے کلام نہیں کیا کہ یہ نبی کی حدیث کو چھوڑ بیٹھا. فوت ہو گئے, اس آدمی سے کبھی گفتگو نہیں. یہ نبی کی سنت ہے. اور ایسا ہی واقعہ مجھے یاد آ گیا, عمر بن عبدالعزیز ثانی عمر جس نے اسلام کی خلافت کو چار چاند لگا دیے تھے, تھوڑے ہی عرصے میں اسلام کا بول بالا ہو گیا. ایک آدمی آیا اور آ کر کنڈا کھڑکڑانے لگا کہ جاؤ خلیفہ وقت سے کہو فلاں آدمی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا. دربان اندر چلا گیا, کہا فلاں آدمی آپ سے وقت مانگتا ہے. آپ نے فرمایا جاؤ اسے کہہ دو میں اس سے نہیں ملتا. حالانکہ اسلامی شریعت میں خلیفہ کو ہر آدمی کی بات سننا لازمی, یہ شریعت کا مسئلہ ہے. لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں, جاؤ اسے کہہ دو میں تم سے نہیں ملتا. حیران رہ گئے لوگ. پوچھا اے مسلمانوں کے امیر کیا وجہ ہے, تو اس سے کیوں نہیں ملتا؟ کہا یہ بہت خبیث آدمی ہے, اس کا بھتیجہ نے پیغمبر کی سنت کو زندہ کیا تھا اور رکوع کو جاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فرقہ دائم کرتا تھا, رکوع سے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فرقہ دائم کرتا تھا. وہ نبی کی سنت کا دل دادا تھا اور یہ ظالم چچا اپنے بھتیجے کو پتھر مارا کرتا تھا. یہ سنت سے بغض رکھتا تھا. جاؤ اسے کہہ دو مسلمانوں کا خلیفہ اس سے ملاقات نہیں کرتا. تمہیں نبی کی سنت سے محبت ہے؟ جان نکلتی ہے رفع الیدین کرتے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ رفع الیدین کرے گا مذہب حنفی تو قبر کے اندر دفن ہو جائے گا, تکلیف کا خاتمہ ہوگا, نبی کی سنت کی ترویج ہوگی. اور کوئی کرنے لگ جائے, چند بولے ایسے انسان بھی ہیں خود بھی نہیں کرتے, پھر لوگوں کو بلا کر کہیں گے رفع الیدین نہ کر, اسے منع کریں گے, الٹی پٹی پڑھائیں گے. خدا کی قسم تیرا گناہ تو تیرے کندھے پر ہے ہی, اگر تیرے کہنے پر یہ گمراہ ہو گیا ہے اس کا گناہ بھی تیرے کندھے پر سوار. قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں بھی گربان پڑے گا, تیرے گربان میں بھی ہاتھ پڑے گا اور اس آدمی کا ہاتھ بھی تیرے گربان. نبی کی سنت سے محبت کیجیے, نبی کی شریعت سے محبت کیجیے. یہ اسلام ہے, یہی شریعت ہے, یہی دین ہے. قرآن پڑھ کر دیکھ لے, وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ, جو آدمی اللہ کی رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کون ہے, ان کے کیا درجات ہیں. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, یہ وہ جماعت ہے جو نبی کی سنت پر چلنے والی, ان کا مرتبہ یہ ہے, یہ کھڑے ہوں گے نبیوں کے ساتھ. وَالصِّدِّيقِينَ, سچے لوگوں کے ساتھ. وَالشُّهَدَاءِ, ان کا رتبہ شہیدوں جیسا. وہ سارے ہی یہ نیکوکار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بحاسنا اولائے کا رفیقہ, دو باتیں کر کے بات ختم کرتا ہوں. آئیے ائمہ کے اقبال سنیے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ موجود تھے. ایک سائل آیا اور پوچھا, اے امام مجھے یہ بتلاؤ کہ ایک بستی میں دو عالم ہوں, دو شریعت کو جاننے والے ہوں, ایک فتویٰ رائے کے مطابق دیتا ہے, ایک فتویٰ حدیث کے مطابق دیتا ہے, اے امام تو بتا میں کس سے مسئلہ پوچھنے جاؤں. دیکھیے کس سے پوچھوں؟ آپ نے فرمایا جاؤ اور جو حدیث کا علم رکھتا ہے اس سے جا کر دین کا مسئلہ پوچھو. اس لیے کہ جو اہل الرائے ہے رائے کی کتابیں پڑھتا ہے, حدیث کی کتابیں نہیں پڑھتا, اس کا دل مکر و فساد سے بھرا ہوا ہوتا, وہ کھینچے گا تانے گا, اپنی رائے کو حدیث کو توڑ کے فٹ کرے. ابو بکر بن عیاس کا قول اٹھا کر دیکھ لیجیے. امام شافعی نے تو حد ہی کر دی رحمت اللہ علیہ, کہا جیسے نبی کے صحابہ موجود تھے, نبی کی جماعت موجود تھی مخالف اتیان کے مقابلے میں, آج جماعت اہل حدیث دوسرے ادیان کے مقابلے میں ایسے حضرت صحابہ کی جماعت. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ماٹو، ان کا منبع، ان کا ماخذ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا اس کے محمد کی سنت، اور دنیا میں کوئی جماعت ایسی نہیں جن کے دو ماخذ ہوں. انہوں نے شریعت کے ماخذ کو تبدیل کر دیا، یہ قرآن کو ماننے والے، یہ نبی کی حدیث کو ماننے
والے. الحمد للہ نعبده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
الرحمن
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 الرحمن اسلامک سیڈیز اینڈ کیسٹ ہاؤس، رابطہ جامعہ مسجد محمدیہ، غازی ڈیفنس آفیسر کالونی، سیالکوٹ کینٹ. موبائل نمبر 03007109090.